और जब फ्लाइट नजदीक होती है ज्यादा नहीं उसका उड़ाया जाता।
الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما اجتمع القوم إلا يذكرون الله حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام
صف بندی سے متعلق چار باتوں کو یاد رکھیے. نمبر ایک بات یہ کہ مل مل کر کھڑے ہوں, لیکن ایک ہوتا ہے مل مل کر کھڑے ہونا, ایک ہوتا ہے گھس گھس کے کھڑے ہونا. لہذا مل مل کر کھڑے ہونے کا حکم ہے, گھس گھس کے کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے. اس لیے صف میں اس چیز کا خیال اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو. بعض مرتبہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, جگہ تھوڑی ہوتی ہے, اپنی باڈی کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میری باڈی اس صف میں داخل ہو سکتی ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر جگہ تھوڑی ہے, آدمی موٹا ہے, اس کا سائز چھوڑا ہے, تو اس کے صف میں داخل ہونے سے اور صف میں کھڑے ہونے سے لوگوں کو اذیت ہوگی. اذیت سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. پہلی صف کا ثواب اس کو حاصل کرنا چاہیے, اور بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان پہلے مسجد میں آئے اور بجائے پہلی صف میں بیٹھنے کے دوسری تیسری چوتھی صف میں بیٹھے. یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اور اہتمام سے مسجد میں جلدی آ کر پہلی صف کو لینا چاہیے, یہ اہتمام کرنا چاہیے اس کا. اور وہ آدمی جو کب پہلے آ جائے پھر بھی پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھے بیٹھے تو اس کا نام محرومی ہے. جیسے دسترخوان پر, بلکہ شادی ہال میں جب جاتے ہیں, ولیمے کی دعوت میں جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سیٹ کھانے کی ٹیبل کے قریب لگائیں, تاکہ وہ ڈھکن کھلے جیسے ہی تو سب سے پہلے مرغی کی ٹانگ لینے میں ہمارا حصہ ہو, وہ مرغی کی ٹانگ سب سے پہلے ہم کو ملے. سب سے عجیب بات ہے کہ کھانا لینے میں, کیونکہ معلوم ہے اگر میں نے تھوڑی سی دیر کر دی تو مرغی تو مل جائے گی لیکن ٹانگ نہیں ملے گی. تو اس لیے کھانے کے معاملے میں ہم کوشش کرتے ہیں نا صف اول, جیسے کھانے میں صف اول. تو میرے دوستو, اصل تو دین ہے. کھانا جو ہے وہ جسم کی غذا ہے, اور نماز جو ہے یہ روح کی غذا ہے, اور جسم کو غذا روح کی وجہ سے مل رہی ہے. لہذا جب تک روح ہے جسم کو غذا ملے گی, لہذا روح کی غذا کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. البتہ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے, علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے, اور میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دار برکاتہم العالیہ حضرت ہمیں یہ مسئلہ سکھایا کرتے اور پڑھایا کرتے. تھوڑا سا اور آگے آ جائیں, جگہ ہے دروازے میں, بالکل نہ تشریف رکھیں. ہاں ماشاء اللہ, یہ دیکھیے خوب جگہ. تو فرمایا کہ ایک آدمی اہتمام سے پہلی صف میں آیا, اور پہلی صف اس کا حق ہے. اب اس کے بعد کوئی عالم, کوئی اللہ والا, وہ بعد میں آیا اور وہ دوسری صف میں کھڑا ہے, تو اس نے اس کے اکرام کی وجہ سے اس کو پہلی صف میں بلا لیا, تو اب اس کو دو ثواب ملیں گے. ایک تو ثواب پہلی صف میں نماز پڑھنے کا, یہ ایک ثواب ہوگا, اور دوسرا ثواب کیا ہوگا, اکرام عالم کا. اور اکرام عالم کو ایک واقعے سے اتنا سمجھ لیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جن کا پورا نام ہے امام احمد ابن محمد ابن حنبل, یہ ان کا پورا نام ہے. اصل میں دادا کا نام تھا تو زبائدات کبھی حذف کر دیے جاتے ہیں, مختصر نام یوں لیتے ہیں, لیکن امام احمد ابن حنبل ابن محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا پورا نام ہے. تو ایک مرتبہ حضرت وضو کرنے کے لیے آئے تو وہاں ایک مزدور پہلے سے وضو کر رہا تھا, جس بہاؤ پر ندی اور جو دریا تھا تو پہلے وہ مزدور تھا, پھر اس بہاؤ کے بعد یعنی اس کے بعد امام صاحب تشریف لائے جو کہ حافظ حدیث بھی تھے, اور حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 100,000 احادیث زبانی یاد ہو, اس کو حافظ حدیث کہا جاتا ہے, جس کو کم از کم 100,000 احادیث مبارکہ یاد ہو روایات راویوں کے ساتھ. تو امام صاحب آئے تو اس شخص نے دیکھا کہ امام صاحب اتنے بڑے عالم, محدث وقت, امام وقت, مجتہد وقت, اس نے سوچا کہ میرے وضو کا پانی مستعمل استعمال ہو کے امام صاحب کے پاس جا رہا ہے, حالانکہ دریا میں یہ مسئلہ نہیں ہے, وہاں تو سب پاک ہے, لیکن اس نے ایک ادب کیا کہ دیکھو میرے وضو کا پانی استعمال ہو کے امام صاحب کے پاس جا رہا ہے, وہ امام صاحب کے دوسری طرف جا کر بیٹھ گیا. میرے مرشد نے یہ واقعہ سنایا کہ اس کے انتقال کے بعد کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا, اس نے کہا صرف ایک بات پر, صرف ایک بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے ایک مقبول اور عالم بندے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کیا, اس ادب کی وجہ سے میرے تیری زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور جا جنت میں. اس سے اکرام عالم کا ادب سمجھ لے کہ کتنا بڑا اس کا, اس اکرام کا, اس ادب کا کتنی اہمیت ہے. لہذا اس کو پہلی صف میں کھڑا کر دے تو دو ثواب, اجرین اس کو دو اجر ملیں گے, اور ایک پہلی صف کا وہ مفت میں, اور دوسرا اکرام عالم کا, اور یہ بہت بڑی چیز ہے. تو لہذا صف کے اندر پہلا کیا اہتمام, مل مل کر کھڑا ہو. اور صف کا ایک اصول یہ ہے کہ جب جگہ اگر خلا ہو, جگہ خالی ہو, تو بجائے پیچھے والے کو بلانے کے خود ہو جانا چاہیے اس طرف, یہ بھی اس کا ایک اصول ہے کہ انتظار کرنا کہ آئیے آپ تشریف لائیے, یہ انتظار درست نہیں ہے, اصول کے خلاف ہے. اصول ہے یہ ہے کہ خود وہاں پر کھڑا ہو جائے, اور جو آدمی جگہ خالی دے کے وہاں داخل ہونے کی, ایسے وہاں داخل ہو جائے, لیکن اس میں یہ اہتمام کرے کہ اگلے کو اذیت نہ ہو, ورنہ ایک آدمی گھس جاتا ہے پوری نماز میں اذیت رہتی ہے. اس لیے اس کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مومن کو اذیت سے بچائے. ایک ایک مسئلہ صف کے متعلق, مل مل کر کھڑے ہوں. نمبر دو مسئلہ, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پیچھے صف نہیں بنانی چاہیے, پہلے اگلی صف کو مکمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے, اگلی صف پہلے مکمل ہو. لہذا آئے تو دیکھے اگلی صف میں جگہ, دونوں طرف دیکھے, جہاں جگہ خالی ہو وہاں چلا جائے, پیچھے نہ کھڑا ہو. ہمارے یہاں اس کی رعایت نہیں کرتے, جلدی سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, کوشش کرنی چاہیے. تو دوسری چیز یہ کہ اگلی صف کو پہلے مکمل کرے. دو مسئلے ہو گئے. تیسرے مسئلے کو جو یاد رکھے وہ یہ کہ ہمیشہ نئی صف جو ہے وہ امام کے پچھلی طرف سے شروع کرے, نئی صف ہمیشہ امام کے پچھلی طرف سے شروع کرے. تین باتیں ہو گئی, اور چوتھی بات یہ ہے کہ صف کو دونوں طرف سے برابر رکھنا چاہیے. پہلا آدمی آئے گا وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا, دوسرا آدمی دائیں طرف جائے گا, تیسرا آدمی بائیں طرف آئے گا, ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر, اس طرح صف بندی ہونی چاہیے. لہذا اس میں روایت میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف صف کو برابر کرنے کے لیے, دائیں صف کی فضیلت ہے, صف میں دائیں طرف کھڑا ہونا یہ فضیلت کی چیز ہے, لیکن اگر کوئی آدمی صرف صف کو برابر کرنے کے لیے دائیں کے بجائے بائیں طرف چلا جاتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اس کو ڈبل ثواب ملے گا. اس لیے صف کے اندر ان چار باتوں کا, مسجد میں جب صف بندی کرے تو ان چار باتوں کا خیال کرے. نمبر ایک یہ کہ مل مل کر کھڑا ہو, نمبر دو یہ کہ دوسری صف کو پہلے, اگلی صف کو پہلے مکمل کرے, نمبر تین یہ کہ نئی صف ہمیشہ امام کے پیچھے سے شروع کرے, امام کے پچھلی طرف سے, اور نمبر چار یہ کہ صف کو دونوں طرف سے برابر رکھنے کا اہتمام کرے. یہ چار مسائل, اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, 1,000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہی ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹ صاحبزادیوں نے امام صاحب سے درخواست کی کہ ابا جان بہت زمانہ ہوا کوئی عالم, کوئی اللہ والا ہمارے گھر پر نہیں آیا جس کے لیے ہم کھانا پکاتے. یہ بھی ایک ذوق ہے میرے دوستو, کہ کسی اللہ والے کی، کسی عالم کی دعوت کے لیے یہ عرض کرنا یہ ایک ذوق ہے، اور عورتوں کو اس میں مکمل اجر ہے، کیونکہ اگر ان کے لیے مسجد میں حاضری نہیں ہے یا علماء کی مجلس میں رو برو نہیں بیٹھ سکتی، لیکن ان کے لیے محرومی نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ پردے سے کان، پردے سے اسپیکر سے سن لے تو گویا کہ وہ اس مجلس میں شامل ہے. اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو لکھا کہ بہت زمانہ ہوا آپ کی زیارت نہیں ہوئی، استاد کو دیکھیے، شاگرد کے لیے جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حضی کو، میرے مرشد کا شعر ہے، جو خود ہی آئے ان کی جانب سے پیام الفت دل حضی کو، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تیری زمین کا. استاد بلائے، شاگرد کے لیے کیا اس سے عزت اور شرف کا مقام ہے، لیکن شاگرد کے لیے ایک شرف اور بھی ہے، وہ یہ کہ استاد کی خدمت میں حاضری خود دے، استاد کے پیغام کا انتظار نہ کرے، یہ اس کے لیے ادب ہے مرید کے لیے، شاگرد کے لیے کہ خود حاضری دے دے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوئے، بیٹیوں نے اہتمام سے کھانا پکایا. امام صاحب کے پاس جب کھانا آیا تو جو کھانا تھا سب کھا گئے. اب بیٹیوں کے پاس جب واپس برتن گئے تو انہوں نے کہا یہ عجیب اللہ والا ہے، عجیب عالم اتنا کھاتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے اندر یہ چیز تھی کہ کم کھانا، قلت طعام، اس کو بزرگوں نے فرمایا تھا. لیکن میرے مرشد فرماتے کہ بھائی اس زمانے میں اس مسئلے پر عمل نہ کر رہا، کیونکہ وہ خون نکلوانے کا زمانہ تھا اور یہ خون کروانے کا زمانہ ہے. آج ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو آئرن کی گولی کھانی چاہیے کیونکہ خون کی کمی ہے آپ کے اندر. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ بھائی خوب کھاؤ، اس زمانے میں کھا لو، لیکن اتنا نہ ٹھوسو کہ سارے فلور بھرو، کہ پتہ چلا رمضان شریف کا آیا، پہلے بیسمنٹ بھرا، پھر اس کے بعد گراؤنڈ فلور، پھر فرسٹ فلور، پھر سیکنڈ فلور، یہاں تک کہ ٹاپ فلور، کہ اگر منہ بھی کھولے تو مرغی کی ٹانگ نظر آئے. تو رہا اتنا نہ کھاؤ، اچھا کھاؤ، اپنی حیثیت کے موافق خوب کھا لو، لیکن اتنا کھانا کہ پتہ چلا کہ دہی بڑا کھا کر مسجد میں پہنچے اور کہا اللہ اکبر، یعنی اللہ بڑا ہے، تو دہی بڑا نے بولا میں بھی کچھ بڑا ہوں، میرے ساتھ بھی بڑا شامل ہے، میں بھی ساتھ میں آؤں گا. تو فرمایا میرے مرشد نے کہ امام صاحب اب وہ سب کھانا کھا لیا. بیٹیاں حیران، خیر انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. اب انہوں نے امام صاحب کے لیے مصلی طے کیا، وہ رکھا پہلے سے، اور وضو کا لوٹا کہ صبح تہجد کے لیے اٹھیں گے تو تہجد پڑھیں گے. اب جب صبح امام صاحب مسجد نماز پڑھنے کے لیے گئے فجر کی، تو بیٹیوں نے آ کر دیکھا کہ مصلی ویسے کا ویسا رکھا اور وضو کا پانی بھی ویسے کا ویسا رکھا ہوا. اب اپنے ابا جان کو بلائے کہ ابا جان یہ آپ کو کیا ہو گیا، ہم نے تو آپ سے درخواست کی تھی کسی عالم کو، کسی اللہ والے کو بلائیے، یہ آپ نے کس کو بلا لیا؟ کہا بھائی ایک عالم اور محدث ہے، اپنے وقت کا امام مجتہد ہے. کہا ابا جان یہ کیسا عالم ہے، کیسا اللہ والا ہے، کھاتا اتنا ہے کہ سب کھا گیا. اور عالم یہ ہے کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھی، کیسا ہے؟ تو امام صاحب چونکہ استاد تھے، اب خیال ہوا کہ لگتا ہے کہ شاگرد کے کچھ حالات بدل گئے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بھائی کیا بات ہے، بیٹیوں نے کچھ شکایت کی ہے. کہا جی حضرت. کہا شکایت ایک تو یہ ہے کہ کھانا کھایا سب کھا لیا، اور دوسری شکایت یہ کہ تہجد نہیں پڑی، مصلی ویسے کا ویسا، وضو کا پانی ویسے کا ویسا رکھا ہوا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا استاد جی ادب سے، استاد جی بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کھانے کا ایک لقمہ کھایا تو آپ کے رزق حلال، ان بیٹیوں، آپ کی صاحبزادیوں کے اخلاص اور ان کے تقوی کی برکت سے اس میں اتنا نور تھا کہ میں نے سوچا ایسا کھانا زندگی میں معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. کہا کہ وہ میں نے اس لیے سب کھانا کھا لیا. کہا اس کے بعد جب میں سونے کے لیے لیٹا تو قرآن پاک کی ایک آیت میرے دماغ میں آئی. میں نے اس سے مسائل کا استنباط شروع کیا. ساری رات میں سویا نہیں, ساری رات اس ایک آیت سے 100 سے زیادہ تقریباً مسائل کا استنباط کیا. یہ اس رزق کے حلال کی برکت تھی. اس لیے میرے مرشد کا ایک جملہ ہے, دو جملے حضرت نے فرمائے, دو باتیں عرض کرتا ہوں. ایک جملہ تو یہ میرے مرشد نے فرمایا, فرمایا کہ حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. لہذا شوہر و بیوی اصرار کرتی ہے اس کو سمجھا دے کہ دیکھو وقت ہے گزر جائے گا, لیکن اس کو برداشت کر لو, اس وقت کو چٹنی روٹی کو ہم برداشت کر لیں. بیوی ہے وہ شوہر کا دل اس کا حوصلہ بڑھا ہے, کہا کوئی بات نہیں ہم تم سے مطالبہ نہیں کریں گے کہ مرغی لاؤ, زیادہ ہوگا تو گردن کا گوشت لے آنا, چلو اس سے ہم دل خوش کر لیں گے اپنا, یہ سستا مل جاتا ہے نا جی, تو اس سے خوشی ہوتی ہے, چلو اس سے کر لیں. کہا کوئی اگر وہ بھی نہیں ملے گا ہم بھی راضی خوشی آپ, لیکن ہمیں حرام نہیں چاہیے, حلال لے آئیے, چاہے چٹنی روٹی اس سے ہم کھا لیں گے, لیکن ہمیں حرام کی بریانی نہیں چاہیے. تو یہ مرشد کا جملہ میرے شیخ کا عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب دان برکاتم کا, کہ حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے. ایک بات, اور دوسری بات فرمائی میرے مرشد نے, فرمایا کہ اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ جان اور مال میں موازنہ ہوتا ہو کہ کہیں ڈاکو آ گیا کوئی چور آ گیا وہ جان اور مال مانتا ہو, تو میرے مرشد نے فرمایا کہ مال دے دو جان بچا لو, کیونکہ جان ہوگی مال پھر آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات ہے سیکھنے کی چیز ہے, فرمایا کہ جب جان اور مال میں مقابلہ ہو تو مال دے دو جان بچا لو, اور فرمایا کہ اگر کبھی جان اور ایمان میں مقابلہ ہو تو جان دے دو لیکن ایمان بچا لو. سبحان اللہ, سونے سے پانی سے آب زر سے لکھنے والے جملہ ہے کہ جان اور مال میں مقابلہ ہو تو کیا مال دے دو جان بچا لو, جان ہے مال پھر آ جائے گا, اور جب جان اور ایمان میں مقابلہ ہو تو جان دے دو لیکن ایمان بچا لو. قیمتی چیز ہے. میرے پیارے دوستو, امام صاحب ایک دیکھیں رزق حلال کی برکت, فرمایا ایک آیت سے 100 مسائل کے استنباط, اور رہی تہجد کی بات تو دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے, لیکن تہجد نعمت کی چیز ہے. آدھی رات کو نہ اٹھ سکے تو یہ آدمی محروم نہیں ہے, اگر عشاء کی نماز میں 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 نفل بھی پڑھ لے تہجد کی نیت سے تو یہ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے گا. علامہ شامی ابن عابدین رحمتہ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں یہ بات لکھی ہے, فإن سنة التہجد تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم, کہ اگر کوئی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اگر نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے تو تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے گا. میرے مرشد نے یہ مضمون بیان کے فرما کر بات فرمائی, فرمایا افضل تو وہی ہے جو آدھی رات کا ہے, افضل تو وہی ہے, لیکن افضل کی وجہ سے کہ جی رات اٹھ نہیں سکتے اور معاملہ ہے رات اٹھے تو دن بھر جو ہے وہ پھر چکر آ رہے ہیں اور گاہکوں سے لڑ رہا ہے, اخلاق خراب ہو رہے ہیں, تو اس سے بہتر یہ کہ محروم کیوں رہے. فرمایا کہ یہ نسخہ بحر الکاہلین کے لیے, ایک سمندر ہے نا اس کا کیا نام ہے ڈیڈ سی, بحر الکاہل, تو فرمایا یہ کاہلین کے لیے. فرمایا کم سے کم تہجد گزاروں میں نام تو لکھا جائے گا, محروم ہی نہیں ہے. یعنی رزق حلال, رزق حلال کتنی بڑی نعمت کی چیز ہے میرے دوستو. اس لیے حلال کی چٹنی روٹی حرام کی بریانی سے اچھی ہے, تھوڑا کھا لے لیکن حرام کی طرف نہ جائے. جانا تو دور کی چیز ہے, کمال تو یہ ہونا چاہیے اس طرف دیکھے بھی نہیں. اور یہ شعر پڑھے, ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, میرے مرشد کا شعر ہے, ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک دریا ہے, اس میں لال نیلی پیلی بتیاں لگائی ہیں رنگ برنگی, اب وہ کیا کشش ہے اور موجوں کا رنگ بدل گیا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے دیکھو, اب وہ شاعر کیا کہہ رہا ہے, یہ شاعر ہی کہہ رہا ہے کہ کیا, ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے, ہم اپنی منزل پر جا رہے ہیں, ہم اے رنگین موجوں تم میں جو ہے کھو کر اپنی منزل کو کھونا نہیں چاہتے. لہذا یہ جو رنگین, یہ جو دنیا کی رنگینی ہے, چاہے عورتوں کی شکل میں ہو, چاہے رنگ اور انڈین فلمیں ہالی ووڈ بالی ووڈ اینڈ لالی ووڈ, لالی ووڈ ہو یا لالی پاپ ہو, لالی پاپ تو جائز ہے بھائی, اس کو تو چو سکتے ہیں, حلال کا لالی پاپ ہو ٹھیک ہے بھائی, اس کو تو جائز ہے. لالی ایک ہے لالی ووڈ, لالی ووڈ ایک ہے لالی پاپ. تو حرام کی وہ رنگینی, حرام کی رنگینی ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالی کے قرب سے محروم کر دیں. نتیجہ یہ ہوگا, یہی گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا قلب جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے جو انعامات ہیں, جو تجلیات ہیں اور جو سکون ہے اس سے محروم ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے, اللہ تعالی نے اپنی تعریف فرمائی کہ ہو الذی, مولانا تشریف نہیں لائے کیا مولانا عبد الحمید صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک, ہاں اچھا وہاں 9 بجے جمع, اچھا ٹھیک ہے, اوپر بھی بیٹھے ہوئے کمال, وہاں سے بھی جھانک رہے ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین, کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مومنین کے قلب پر سکینہ کا جہاز, یعنی مومنین کا قلب جو قلب ہے وہ ایئرپورٹ ہے اور رن وے ہے, اور سکینہ کا جہاز وہ کہاں اترتا ہے, مومنین کے دل پر. میرے مرشد نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نیک کاموں میں لگتے ہیں, بزرگوں کے بیان بھی سنتے ہیں, تہجد بھی ہے, تبلیغ میں بھی جا رہے ہیں, علم بھی پڑھ رہے ہیں, دوسرے دن درس قرآن میں بھی شریک ہیں, مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود دل میں سکون نہیں ہے. یہ شکایت ہے. حضرت نے فرمایا شکایت کی وجہ یہ ہے کہ ذرا اپنے دل کو دیکھے کہ دل کا جہاز, کیونکہ جہاز سے اترنے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک شرط تو یہ ہے کہ ایئرپورٹ جو ہے, رن وے جو ہے, رن وے وہ رن وے پر روشنی مناسب ہونی چاہیے. لہذا اخباروں میں خبر آتی ہے, یہ دیکھو یہ تو یہاں آپ آ گئے, ماں آئیے, اس حرکت میں برکت ہے, بس ماشاء اللہ کافی ہے, سمپل بھی ساتھ لائیں آپ. ہمارے بزرگوں نے فرمایا بچوں کو لے جانا چاہیے. حکیم الامت ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے بچے پتلون بھی پہنتے ہیں ان کو بھی لے کر آؤ, تاکہ کم سے کم ان کو پتا تو چلے کہ مولوی بھی کوئی قوم ہوتی ہے, اس قوم کا پتا تو چلے بھائی یہ بھی کوئی قوم ہوتی ہے, کچھ تو مناسبت تو ہو نا ان کو, کیسا نہ لگے پتہ نہیں ہے کیا کھائی جائیں گے, ذرا ان کو مناسبت ہو. اور حضرت نے فرمایا کہ ہم ان کو نہیں کہیں گے تم اپنے پتلون اوپر کرو, پر ٹخنوں سے اوپر, شلوار ٹخنوں سے اوپر, ہم نہیں کہیں گے, فرمایا آ تو جاؤ, کچھ مناسبت تو پیدا ہو جائے کہ ایک مخلوق دنیا میں ایسی بھی ہے جس کو ملا اور مولوی بھی کہا جاتا ہے, ایک مخلوق یہ بھی ہے دنیا میں, کچھ تو تعارف رہے نا. پہلے مرشد نے فرمایا کہ دیکھیں جہاز اترنے کا ایک اصول یہ ہے کہ روشنی مناسب ہونی چاہیے, لہذا آئے دن اخباروں میں یہ خبر آتی ہے کہ روشنی کی کمی کی وجہ سے جہاز اپنی منزل پر جانے کے بجائے کراچی واپس آ گیا, یہ خبریں آتی ہیں نا جناب. تو میرے مرشد نے فرمایا ایک تو یہ وجہ, اور دوسری وجہ یہ کہ روشنی تو مناسب ہے لیکن رن وے پر اگر کھڈا ہو, رن وے پر کھڈے ہوں اور سطح برابر نہ ہو, لیول ٹھیک نہ ہو, تو جہاز کیسے اترے گا. اس لیے فرمایا کہ ذکر سے, وظیفوں سے, تلاوت سے سکینہ کا جہاز آ جاتا ہے, لیکن گناہوں کے جو اندھیرے ہمارے دل پر ہیں اس کی وجہ سے وہ جہاز واپس چلا جاتا ہے, یا جو گناہوں کے خیالات یا کسی مسلمان کے بارے میں جو انتقام کے جذبات ہمارے دل میں ہیں، یا تکبر کی وجہ سے جو ہم اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہیں، چاہے کسی دینی نعمت کی وجہ سے یا دنیاوی نعمت کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے تکبر سے جو ہمارے دل میں کھڈے ہیں اور ہم اپنی قیمت خود لگا رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سکینہ کا جہاز ہمارے دل پر اترتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم اس سکون سے محروم رہتے ہیں جس کو فرمایا کہ سکینہ، سکینہ یعنی ایک سکون سے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. لیکن علامہ علوسی سید محمود بردادی رحمتہ اللہ کی جو تعریف اپنی تفسیر المعانی کے اندر فرمائی ہے کہ کیاس السکینۃ ہی نور، سکینہ ایک نور ہے، یستقر فی القلب، دل میں استقرار پا جاتا ہے، جیسے استقرار حمل ہوتا ہے اسی طرح سے استقرار کے استقرار نور ہوتا ہے جس کا مرکز قلب ہے میرے دوستو. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے، علامہ علوسی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا اس کی علامت یہ ہے کہ یس بتب توجہ الالہ، ہر وقت اس کا دھیان اللہ تعالی کی طرف رہتا ہے. اور یہ عالم ہوتا ہے دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، میرے شیخ کا شعر ہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. جس کو کہتے نا دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام میں مشغول ہے، زبان سے باتیں بھی کر رہا ہے، آنکھوں سے اپنے جو کام کاج بھی کر رہا ہے اور ہاتھ بھی چل رہے ہیں، لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے. اور یہی ہے وہ حدیث شریف کے معنی کہ قلب رجل قلبه معلق فی المساجد، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا اور لٹکا ہو، ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. اور یہ وہ دھیان ہے، یثبت بالتوجہ الی الحق اور یتخلص عن الطیش، وہ پاگل کتے کی طرح نہیں ہوتا، کیونکہ پاگل کتے کی جو صفت ہے خصوصیت یہ کہ وہ ایسے چلتا ہے، ایسے دائیں بائیں، لا یسد فی المشی الا سمتا واحدا، ایک سمت میں نہیں چلتا، سمت واحد میں نہیں چلتا، وہ یوں ایسے چلتا ہے، ایسے، لہذا اس کی چال بتاتی یہ پاگل ہو چکا ہے. اس کے بعد فرمایا اسی طرح سے یہ شخص بھی، اسی طرح ایک بات یاد رکھیے، رزق کے جو اسباب ہیں اس میں رزق کی بھیک اور کشکول دینا، بھیک دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ رزق کے اسباب یعنی کشکول بنا دینا، دکان فیکٹری کاروبار تجارت وغیرہ. لیکن ہمارے بزرگوں نے اس میں ایک نصیحت کی ہے، اور وہ یہ نصیحت یہ ہے کہ رزق کے اسباب کو بلا ضرورت شدیدہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے. کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، قلب کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، کبھی کبھی انقباض بھی ہوتا ہے، انسان ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، تغیر اور تبدل لے حالات یہ آتا رہتا ہے، کاروبار میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ سے کاروبار بار بار بدلنا یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کے قلب میں سکون نہیں ہے اور اچھی چیز نہیں ہے یہ. لہذا میں نے ایک شرط لگائی ہے، کنڈیشن لگائی ہے، وہ کیا ہے؟ بلا ضرورت شدیدہ، رزق کے اسباب کو بدلنا نہیں چاہیے. ایک کام کرے، انتظار کرے، تھوڑا وقت لگے گا، انشاءاللہ تعالی صورتحال میں بہتری آئے گی، بجائے اس کی طرف رزق کے اسباب کی طرف توجہ کرنے کے وہ اسباب بنا کر زیادہ توجہ اس بات کی فکر کرے کہ میں رزاق کو راضی اور خوش کروں. اس لیے بلا ضرورت شدیدہ رزق کے اسباب یا کاروبار بدلنا یہ اچھا اور درست نہیں ہے. کوشش کرے وہی کرے، اگر ہو مشورہ کرے، ضرورت شدیدہ پر جائز ہے، منع نہیں ہے. لیکن اس کو بزرگوں نے منع کیا کیونکہ یہ علامت ہے کہ اس کے قلب کو سکون حاصل نہیں ہے. ہوگا کاروبار بدلتا رہے گا بدلتا رہے گا، لہذا دیکھا جو آدمی تجربے کی چیز ہے، کاروبار بدلتا رہتا ہے، اس کا کاروبار کبھی مستحکم ہوتا ہی نہیں ہے. اور جو لوگ لگے رہتے ہیں ایک ہی کام ہے لگے رہتے ہیں، دیکھا یہ کیا حالات کے تبدیل ہونے سے ماشاءاللہ ان کے حالات میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور کاروبار اور رزق کے حلال میں کے ذریعے کے اندر استحکام پیدا ہو جاتا ہے. تو قلب جو ہے وہ اس کا مرکز ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ وہ پاگل پنے سے نجات حاصل کر لیتا ہے. ایسے ہی پاگل پنا یہ ہے کہ سکون نہیں ہے, اب رات کو جب تک چل نہیں دیکھیں گے نیند نہیں آئے گی. یہ علامت بے سکونی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے سکون تلاش کرنا اور چین تلاش کرنا, یہ حماقت کی نشانی ہے میرے دوستو. کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہ سے, یہ ایسا ہی ہے کہ جو کوئی لیٹرین میں جا کر وہاں خوشبو تلاش کرے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راہوں سے اسباب ذلت اور اسباب عذاب سے چین اور سکون تلاش کرنا, یہ پاگل پنے کی علامت ہے. حماقت ہے یہ کہ فلم حسینوں کے چکر, ان کے موبائل میں بیلنس ڈالیں گے, کچھ ان سے ٹاک شاک کریں گے یا ان سے کہیں گے اور سناؤ تو ہمیں ذرا کچھ ریلیکس ہو جائیں گے, فلم دیکھیں گے ذرا ریلیکس ہو جائیں گے. تو میرے دوستو ایسا نہیں ہوگا, بلکہ عالم یہ ہوگا اگر یہ کباب بھی کھائے گا تو میرے مرشد کے فرماتے ہیں کہ منہ میں کباب ہوگا اور دل پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. اور جس کو سکینہ یہ ملتا ہے اس کا عالم کیا ہوتا ہے, لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ. ایمان ہے اس کے پاس موجودہ, یہ ایمان کیا ہے, ایمان موروثی عقلی استدلالی. وراثت میں ایمان مل گیا, نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا, شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی نعمت عطا فرمائی. لیکن سکینہ حاصل کر کے اس ایمان موروثی عقلی اور استدلالی کو حکیم الامت خانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب وہ سکینہ ملتا ہے تو وہ ایمان موروثی عقلی اور استدلالی ایمان ذوقی حالی اور وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ ایک چیز ہے نا کہ ایمان عقلی جیسے ہے کباب ہے, جی کباب ہے کیا کہنا, خوشبو بھی بتاتی ہے بڑا لذیذ ہوگا, بنسروٹ کی نہاری یا ربڑی وغیرہ وغیرہ. خوشبو اور اس کی حیثیت بتاتی ہے اور رش بتاتا ہے یار کچھ لذت ہوگی, لیکن ابھی وہ کیا ہے, وہ عقل اور استدلال کر رہا ہے نا, اپنی عقل کو پیش کر رہا ہے. لیکن جب وہی چیز خود کھا لے گا, وہ ہمارے ایک دوست تھے وہ ایک بریانی کی بڑی تعریف کرتے تھے, میرے دفتر کا بہت پرانا زمانہ تھا اسی علاقے کے, ایک بریانی کی. انہوں نے کہا یار وہاں چلو بریانی بڑا مزہ آئے گا, انہوں نے کہا اچھا بھائی چلو. اب وہ بریانی کھائے تو اب میں تو کھایا مزیدار بھی, لیکن اس کے کھانے کو دیکھا پہلے تو آستین چڑھائی, پھسکڑا مار کر بیٹھ گیا ایسے اوپر. اس کے بعد جو بریانی کھانا شروع, جسم کا کون سا حصہ نہیں ہوگا جہاں سے پسینہ نہیں آ رہا ہوگا, اس کو پسینہ, آنکھوں آنسو, ناک سے پانی, سیوان اپ اور پیپسی پتہ نہیں پہ بوتل ساتھ میں, اور ایک ڈبل پلیٹ پھر دوسری ڈبل پلیٹ. اس کا جو منظر اس کو دیکھنے کا تھا وہ ایک عجیب لطف اندوز, اسی سے ایک منظر, وہ منظر بھی عجیب تھا. تو اب لیکن اس کو دیکھتے بھی رہے, وہ کیا کہے گا, اس کو کہیں گے ایمان موروثی عقلی استدلالی, لیکن ساتھ ساتھ جو بریانی خود بھی کھا رہے ہیں یہ ذوقی حالی اور وجدانی بھی ہے. کہ جب اس بریانی کے لذت نے اس کا جذاکا ملا, اب اس کا حال کیا ہے کہ مست ہو رہا ہے, کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور لا اور لا اور وجد تاری ہے, واہ واہ مزہ آ گیا. تو یہ کیا ہے, یہ ایمان ہے میرے دوستو. وہ سکینہ کی برکت ہوتی ہے کہ جب وہ سکینہ ملتا ہے تو وہ ایمان جو ابھی موروثی عقلی استدلالی ہے وہ ذوقی حالی وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے دل کو توڑ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتا. میرے مرشد فرماتے آخر کوئی تو بات تھی کہ عورت کے دامن میں 70 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, آخر کچھ تو تھا جس کو میرے مرشد فرماتے 70 صحابہ کا جنازہ وہاں تیار کھڑا ہے. اور کیا ہر شہید بزبان حال کہہ رہا ہے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لپڑی رہنے دو. میرے مرشد کا شعر ہے, تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لپڑی رہنے دو, کل خون شہادت میں لپڑا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اور بزبان حال کیا کہہ رہا تھا کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, اور بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. لہذا اسی ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاسے بدنامی, کہاں تک ضبط بے تابی, کہاں تک پاسے بدنامی, کلیجہ تھام لو یارو کہ اب ہم داڑھی رکھتے ہیں. یہ اسی ایمان کا نتیجہ ہوتا ہے. پھر وہ یہی کہتے ہیں سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانانا چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. اب مذاق اڑائے، ہم نے برقع پہننا ہے، شرعی پردہ کرنا ہے، لوگ مذاق اڑائے اڑاتے رہے کیا جی ہم نے تو خوب دیکھ لیا، اب تم کیا پردہ کس کے لیے کر رہی ہو؟ کہا ٹھیک ہے جو ہم نے نالائکی کی ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے مستغفر ہیں، معافی مانگیں گے، مغفرت طلب کریں گے، لیکن اب جو حماقت ہوئی اب اس حماقت کو جاری نہ رکھیں گے. اب کسی گاڑی والے کو کوئی بولے ارے میاں کیا تم گاڑی میں پراڈو میں کرولا میں گھومتے ہو؟ ہاں ہاں پتا ہے سائیکل پر کیسے گھوما کرتے تھے. تو وہ کیا ان کے تانوں کی وجہ سے گاڑی چھوڑ دے گا کیا؟ پہلے بس سائیکل پر کیسے پہلے دھکا دے کر اس کو کینچی، پہلے تو پورے آتے بھی نہیں تھے کینچی کر کے چلاتے تھے اس کو. ہمیں تمہارا وہ وقت بھی یاد ہے، کینچی سائیکل یاد ہے جناب، مزہ آ گیا نا. ایک زمانہ گزرتا ہے کینچی چاہے سائیکل چلانے کا بھی ایک لذت اور مزہ ہوتا ہے. پرانا دور یاد آ گیا کہ واہ کینچی سائیکل یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے. تو کہا ہم یہاں اب بڑے تم کرولا گاڑی میں گھومتے ہو ایئر کنڈیشن گاڑی میں، وہ وقت ہے کینچی سائیکل چلایا کرتے تھے، ہمیں یہ بھی یاد ہے. کہ ارے میاں وہ چھوڑو حال دیکھو کیا ہے، لگا اگر ہم پہلے بے پردہ گھومتی تھی ہماری مائیں بہنیں یا داڑھی منڈاتے تھے تو اب وہ بھول جائے، بس موجودہ حال کو دیکھے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جائے، بس یہ بڑی نعمت ہے. ذرا کوئی وزیر اعظم کو بول کر دکھائے کہ جب آپ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے تو میں نے بھی گندا انڈا مارا تھا اور ٹماٹر مارا تھا، بول کر تو دکھائے ذرا. تو یاد رکھنا موجودہ وہ چاہے الیکشن میں کتنے انڈے جوتیاں ٹماٹر کھائے اس نے، لیکن جب منتخب ہو کر وزیر اعظم بن گیا اب میرے دوستوں وہ وزیر اعظم کہلائے گا، کیونکہ حال اس کا کیا ہے، حال کا اعتبار ہے. ماضی کو چھوڑ دینا یہی تو علامت ہے کہ اس نے توبہ کر لی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سکینہ ملے کیسے کہ جس سے بھی ہمارا ایمان ذوقی حالی اور وجدانی میں تبدیل ہو جائے. اس کا پتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سے مل جاتا ہے کہ آپ کا ارشاد ہے مجتمعت قوم الا یذکرون اللہ، کہ قوم کوئی نہیں جمع ہوتی، ماں نافیہ ہے، لیکن کس لیے؟ یذکرون اللہ، اللہ تعالی کی یاد کے لیے. ووٹنگ مقصد نہیں ہے، قوم قبیلہ یا کوئی نیا صوبہ بنانا مقصد نہیں ہے، کیونکہ عاشقوں کو صوبہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے عاشق ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، پورے دنیا کے تمام عاشقوں کا ایک اپنا الگ صوبہ ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا، جنت میں کوئی صوبہ نہیں ہوگا. البتہ ہمارے ایک دوست نے ایک عجیب بات سنائی، انہوں نے کہا یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جنت میں پاکستانیوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ پاکستانی کہاں ہے. انہوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا جہاں پر گلاس زنجیروں سے بندھے ہوئے ہو سمجھ جانا وہیں پر جب پاکستانی ہے. جہاں واٹر کولر سے گلاس زنجیروں میں بندھے ہوئے ہو بھائی وہیں پاکستانی موجود ہے. یہ ہمارا عجیب عالم ہے. سوچنے کا مقام ہے ذرا اس میں ہمارے لیے. اسی طرح سے دیکھیں جوتی کا بھی ایک مسئلہ ہے. جب مسجد میں آئے تو ہمارا کیا ہے یار، مسجد میں آئے پاؤں رکھا اور ایک جوتی ادھر ماری، ایک پاؤں دوسرا پاؤں ادھر مارا، ساری جوتیاں ادھر ادھر کر دی، کیوں اپنے لیے جگہ بنائی؟ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تقویٰ کے بھی خلاف ہے، مسئلے کے بھی خلاف ہے. اب آپ اس کو اس چیز پر ذرا دیکھیں کہ ہم نے ایک جگہ جوتی اتاری، اس کے بعد جب ہم واپس آئے وہ جوتی وہاں نہیں ملی، ہمارے کل پر کیا گزرتی ہے؟ کہتے ہیں ہائے یہ بھی قبول ہو گئی. اذیت ہوتی ہے نا. تو یاد رکھیے کسی مسلمان کو اذیت دینا وہ حرام ہے. لہذا جوتی کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ جوتی ہٹائی نہ جائے، جہاں جگہ ہو وہی اتار دے. اور یہ چیز عالم اور پیر کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اس کی جوتی رکھنے کے لیے جوتیوں کو ہٹایا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے. اس لیے ہم اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں کہ جو لوگ محبت سے کبھی جوتی کہ بھائی آگے رکھ دو، ہم تھوڑا گزر کے آگے چلے جائیں گے، اس میں عزت میں کمی نہیں آئے گی، لیکن کسی مسلمان کو اذیت دینا درست نہیں ہے. دادا جس کی جوتی جہاں ہو وہیں رہنے دے، چھیڑے نہیں. تو اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی قوم نہیں جمع ہوتی لیکن صرف اللہ کی یاد کے لیے، یذکرون اللہ. اس کو چار انعامات ملتے ہیں. نمبر ایک, حفتم الملائکہ, فرشتے گھیر لیتے ہیں. لہذا بخاری شریف کی دوسری روایت میں ایک آیت ہے کہ فرشتے جو ہے وہ طریق میں سرخ میں گھومتے رہتے ہیں, یلتمسون, تلاش کرتے ہیں ذکر کی مجلسوں کو, جس سے مراد بیانات کی مجلسیں بھی ہیں, جس سے مراد مدرسے میں جو درس ہو رہا ہے وہ بھی مجلس ہیں, جس سے مراد مکتب میں قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا یہ مجلسیں بھی ہیں, افتا کی بھی ہیں یا کوئی تقریر کا ہو, یہ تمام مجلس اس میں شامل ہیں. یا کوئی ذکر ہو رہا ہو جس کو ہم مروجہ بولتے ہیں کہ جی ذکر سے مراد ہمارے ذہن میں وہی آتا ہے کہ تسبیح لے کر بیٹھے ہیں, وہ بھی شامل ہے, لیکن دوسرے بھی شامل ہیں اس میں. صرف وہی نہیں ہے, چاہے مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہو یہ بھی ذکر کی مجلس میں شامل ہے. یہاں تک کہ جو مجلس نماز کے لیے آئے جا رہا ہے یہ بھی ذکر کی مجلس ہے. اس لیے کہ اس کو کسی ایک پر اس کا اطلاق کرنا اور اپلائی کرنا درست نہیں ہے کہ صرف یہی ذکر کی مجلس ہے, یہ درست نہیں ہے. ہاں البتہ ایک میں شرط یہ ہے کہ اس پر اس ذکر کی اس ذکر کی مجلس پر اس انعامات کا وعدہ ہے جو ذکر کی مسجد کامل ہو, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ المطلق اذا اطلق مراد به فرد الکامل, کہ جب کوئی چیز مطلق بیان کی جائے, ایک کامن چیز پیش کی جائے, تو جب اس کو اپلائی کرے اور اس کا اطلاق کرے تو اس کے بعد فرد کامل ہوتا ہے, یعنی کمال درجہ مراد ہے. تو یہاں پر جب یذکرون اللہ سے مراد ہوگا تو یہاں ذکر سے مراد ذکر کامل ہوگا, یعنی جو ذکر کا اہتمام بھی کرتا ہو اور گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی کرتا ہو, یہ البتہ اس سے مراد ہے. جیسے بجلی کیسے چلتی ہے, میرے مرشد نے فرمایا دو تار چاہیے, جس کو عوامی زبان میں کہتے ہیں ٹھنڈی اور گرم تار, اور سائنٹیفک زبان میں اس کو پلس اور مائنس, پوزیٹو اور نیگیٹو کہا جاتا ہے. اور ہماری زبانوں میں, عام زبان میں ٹھنڈی گرم تار بولتے ہیں, ایک لال ہوتی ہے کالی ہوتی ہے. دونوں تاروں کو جلانا لگانا ضروری ہے, تب بلب روشن ہوگا, پنکھا چلے گا, بجلی چلے گی, ایسا ہی ہے نا جناب؟ تو میرے مرشد فرماتے ہیں ذکر کے لیے بھی دو تار چاہیے, ایک ذکر مثبت, ایک ذکر منفی. ذکر مثبت تو یہ ہے کہ بیان کیا, بیان سنا, نماز پڑھی, ذکر ہے, تلاوت ہے, تہجد ہے, تبلیغی جماعت ہے, بزرگوں کی مجلسیں ہیں, دین کے دوسرے شعبوں میں لگنا لگانا. فرمایا اس کے ساتھ ضروری ہے جب مسجد سے نکل کر باہر جائے اب اپنی نظروں پر پہرا بھی لگائے. اب اس ذکر منفی کی بھی ضرورت ہے. اور وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ آئے نہیں آئی ہے ان کو بھی دیکھنا جائز نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان سے جا کر کہ اچھا ماشاءاللہ آپ دین سیکھ رہے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, ذرا ہمارے ہاں بھی آئے کرو اور دیکھو تم اتنے غمزدہ نعرہ کرو, ذرا ہنس کے بولا کرو, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا گھر ہے, آئے جایا کرو. بڈھے کو آفر نہیں ہے, صرف جوان کو ہے, فرق ہے. ذرا بڈھے کو تو محرم کا مفت کا شربت بھی نہیں پلاتے, مفت کا شربت ہے نا وہ بھی نہیں پلاتے, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے وہ پینا درست ہے. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں, یعنی مفت کی چیز بھی نہیں دی جاتی اس کو, آلو بخارا بھی نہیں دیتا کوئی, سمرکند و بخارا کیا دے گا. تو ذکر منفی کی بھی ضرورت ہے. آپ دکان پر جا کر بیٹھے, ایک عجیب مثل مشہور ہے کہ کاروبار کا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا, یہ غلط ہے, یہ منافقی منافقیت کی علامت ہے, نفاق کی علامت ہے. کاروبار کا جھوٹ بھی جھوٹ ہوتا ہے. لہذا اگر کہا کہ اتنے بجے مال دوں گا تو اتنے ہی بجے مال دینا ہوگا. اگر شادی کارڈ پہ لکھا کہ 9 بجے بارات, 9 بجے نکاح, 10 بجے بارات, 11 بجے کھانا, اور معلوم ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو یہ بھی دھوکہ اور جھوٹ ہے. لہذا اگر اللہ تعالی ہمیں یہ داڑھی کی نعمت عطا فرمائے, تبلیغ میں جانا, بزرگوں سے محبت اور تعلق رکھنا, دین کی نعمت, علم کی نعمت عطا فرمائے, تو ذرا ہم اپنے اس حلیے کی لاج بھی رکھیں. اور جن کو نہیں ہے کہیں ہم وہ آزاد نہیں ہے. پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے, اس قید کی ہے دل کوئی میعاد نہیں ہے. مطلب یہ کہ ضروری ہے کہ جہاں ہم دین کے کسی شعبے میں لگے ہوں, ساتھ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے ذرا ہم اپنے معاملات کو بھی اسی کے ساتھ میچ کریں. میچ جوتا میچ کرتے ہیں, لپسٹک میچ کی جاتی ہے, یہاں تک کہ آرٹیفیشل جولری بھی میچ کی جاتی ہے. تو میرے دوستو ضرورت یہ ہے معاملات بھی میچ کے ہونے چاہیے ہمارے، کہ دکان پر بیٹھے تو ٹیلی فون پر وقت دیا، وقت دیا تو اس وقت کو نبھائے بھی اب. ہاں اگر کوئی عذر ہے تو اطلاع کر دے، جی میں معذور ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے میں نہیں آ سکتا، لیکن پہلے سے بتائے. یعنی کہ اس نے فون کر کے پوچھا بھائی خیریت کیا، ایک گھنٹہ گزر گیا یار آپ آئے نہیں، ارے یار معاف کرنا ذرا مجھے وہ دیر ہو گئی تھی. یہ درست نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ اور، کیا ٹیلی فون اٹھایا، فون آیا، فون اٹھایا، السلام علیکم، السلام، وعلیکم السلام، اچھا یار تمہارا فون آیا بہت اچھا ہوا، بڑا یار میں تمہیں یاد ہی کر رہا تھا کہ یار یہ اچھا بتاؤ فلاں فلاں کیا ہوا. اب وہ اگلے نے جس آدمی نے فون کیا اپنے کام سے فون کیا، اور ہم لوگ بڑے ہوشیار ہیں، مس کال دے کر پہلے تو کہتے ہیں فون کرو. چلو ٹھیک ہے اگر کوئی آدمی کسی کا ساتھ بے تکلفی ہے تو یہ معاملہ درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مس کال دے کر اگلے کو خرچ کروانا اور اپنا بچانا، چلو اگر کسی سے بے تکلفی ہے اور آپس میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن مس کال کے بجائے مسٹر کال دے وہ زیادہ اچھا ہے. کیونکہ مس کو ایک صاحب نے پوچھا یہ مسٹر کے معنی کیا ہے، میں نے کہا مسٹر میرے مرشد نے فرمایا کہ حضرت کی بات نقل کی کہ مسٹر کے معنی یہ ہے کہ جو مس کو دے کر ٹرٹر شروع کر دے وہ مسٹر ہے. تو فون کرے تو جس آدمی نے فون کیا اس کا حق ہے کہ وہ بات کرے گا پہلے. یہ کیا بات ہے، ہم نے اپنا کام شروع کر دیا اور پھر اگر ہمارا کام ہے تو ہم فون کریں وہ بند کرے، ہے نہیں کہ اس نے کیا، اس نے فون کیا یہ ہم شروع ہوئے، وہ کہہ رہے یار اچھی مصیبت گلے پڑی ابھی میرا کام، وہ چاچا یار اپنی بات کر لی، ہاں یار تم نے کیوں فون کیا تھا، کیا بس تمہاری کہانی سن لی اب تو میں تو بھول گیا. تو میرے دوستو دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر بات ہے، بظاہر ہیں یہ چھوٹی سی باتیں، بظاہر ہیں یہ چھوٹی سی باتیں، مگر جہاں تو یہ چنگاریاں ہیں، یہ عالم کے سکون کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، ہمارے سکون اور برد کو برباد کرنے کے لیے. اور عالم میں اگر اس باتوں پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ لگانے کے لیے کافی ہے عالم کے اندر. تو ذکر سے مراد ذکر کامل ہونا چاہیے. تو کیا فرمائے، یلتمسون، فرشتے تلاش کرتے ہیں ان مجلسوں کو، ایسی مجلسیں جہاں ذکر ہوتا ہو، ذکر کامل ہوتا ہو، تلاش کرتے ہیں. تو سوچے ذرا ایک بات کو سوچے، یہاں پر ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آج یہ مضمون آج ہی عطا فرمایا حضرت کی برکت سے، کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرشتے اتنے لالچی ہیں کہ باوجود نور کی مخلوق ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی فرشتے جو ہے ایسی مجلسیں تلاش کرتے ہیں، تو جب فرشتوں کو اتنا شوق ہے تو ہم لوگوں کا کتنا ذوق اور شوق ہونا چاہیے کہ دین کی مجلسیں، جبکہ فرشتے ہر وقت ذکر میں نور میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی اس کے متلاشی رہتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کتنا لالچی ہونا چاہیے اس معاملے میں. شیخ کی مجلس، اپنے بڑے کی مجلس کی کتنا اس کا حریص ہونا چاہیے. ذرا اس میں اپنے کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے مرشد اور دین کی مجلس کا کتنا حریص اور لالچی ہوں، سوچ دیکھنا چاہیے اس کو. تو فرشتے تلاش کرتے ہیں. میرے مرشد نے وجہ اس کی فرمایا، اس کی دو وجہ ہے، ایک وجہ تو یہ ہے فرشتے کے ذکر سننے کیوں آتے ہیں، کمال وہ تو عالم ہے ذکر، ہر وقت ذکر کی حالت میں پھر وہ سننے. فرمایا دو وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرشتے عالم شہادت میں ہیں اور مسلمان عالم غیب میں ہیں، اور عالم غیب کا ذکر جو ہے وہ افضل ہے عالم شہادت کے، ایمان بالغیب افضل ہے ایمان بالشہادت سے. اور دوسری وجہ فرمائی، دوسری وجہ یہ ہے کہ فرشتے کو کوئی فکر نہیں ہے، اور یہاں ابھی ہمارے ساتھ 10 فکر ہیں، تو بیوی نے کہا ہوگا انڈے بھی لے کر آنے، مکھن بھی لانا ہے، فلاں چیز بھی لانی ہے، کسی کو کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، کوئی خود بیمار ہے، 10 مصیبتیں ہیں، 10 پریشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی حاضر ہے. کیوں؟ کہ چلو یار ایک دین کی بات سن لے، اپنی مصروفیات ضروریات سر پر کھڑی ہیں، بیان کرنے والے کے ساتھ بھی ہے، سننے والے کے ساتھ بھی ہے، میری بچی بھی بیمار ہے، جس حالت میں آیا 102 بخار تھا اس وقت اس کو. تو اس دوسری وجہ جو فرمائی وہ یہ کہ باوجود اتنی تفکرات ہیں، فکر لگی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہے. ایک نعمت فرشتے گھیر لیتے ہیں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا صحبت شیخ اہل اللہ کی مجلس کا اہتمام کرو, کیونکہ ان کی مجلس میں چونکہ ذکر کامل ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, فرشتوں کی صحبت ملے گی, تو اس کے نتیجے میں فرشتوں کے پاکیزہ اخلاق منتقل ہوں گے, اخلاق میں پاکیزگی آئے گی. معصوم نہیں ہو جائے گا, معصوم نہیں ہو سکتا, لیکن کیا اخلاق ہے, وہ جو گناہوں کا گندا ذوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذوق سے تبدیل ہو جائے گا, کنورٹ ہو جائے گا, کنورژن ہو جائے گی اور تبدیل ہو جائے گا. ایک نعمت. دوسرا انعام غشیت ام الرحمہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی, کہ اللہ وہ خاص رحمت عطا فرما کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. تو پتہ چلا صحبت اہل اللہ کی برکت سے گناہوں کو چھوڑنے کی نعمت ملتی ہے, کیونکہ وہ رحمت مل جاتی ہے. دو نعمتیں ہو گئی. تیسرا انعام ملتا ہے جس پر یہ آیت پیش کی تھی ونزلت علیہم السکینہ, سکینہ نازل ہوتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, بدو حکم خدا سائنسداں پھر کیسے پا جاتا. اور فرمایا سکون دل ہوتا اگر پیٹرول کی مانند زمین میں کر کے بورنگ, اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. یہ آسمان سے اترتا ہے جو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ پر اپنے ذاکرین جو ذکر کامل کرنے والے ہیں ان کے قلوب پر اس کو اتارتے ہیں. کہیں اسٹاک بھی نہیں کرنا پڑتا, ان کا دل جو ہے وہ اسی کا ذخیرہ اس کے قلب کے اندر ہوتا ہے اور اترتا جاتا ہے, قلب کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرصہ آپا کے جان, عرصہ در فراق عرصہ آپا کے جان, کہ وہ اس اللہ والے کا جو قلب کا جو میدان ہوتا ہے اتنا وسیع ہوتا ہے کہ چند آیت عرصہ ہفت آسما کہ اس کی وسعت کے سامنے سات آسمانوں کی وسعت بھی کم پڑ جاتی ہے. ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہ نے کائنات, میرے مرشد فرماتے کہ ان کی نظر اللہ والے کے بارے میں ان کی نظر کے حوصلے رشک شاہ نے کائنات, وسعت قلب عاشقا ارض و سما سے کم نہیں. اور یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکہ سے کم نہیں, نفس مانے سانس, یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکہ سے کم نہیں, اہل وفا کا بوریا تخت شاہ سے کم نہیں. تو سکینہ نازل ہوتا ہے تو پتہ چلا جو ذکر کی مجالس ہے جہاں ذکر کامل ہوگا وہیں سکینہ جہاز آئے گا اترے گا بھی. یہی وجہ ہے کہ انسان جب ایسی مجلس سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت عشق اور اللہ تعالیٰ کی دین کی خالص ذکر کی بات ہو, جب انسان وہاں سے اٹھتا ہے تو قلب میں ایک جذبات ہوتے ہیں, ایک قلب کی خاص کیفیت ہوتی ہے, اس کیفیت کو لے کر جاتا ہے کہ کیا کہ پھر اس کو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ میں ہر لمحہ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کروں. البتہ شکایت کرتے ایک دوست نے مجھ سے آ کر کہا, کہنے لگے کہ جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو دو تین دن فجر کی نماز بھی ملتی ہے, بیوی سے بھی ذرا نرمی سے بات کرتا ہوں, ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں اور اخلاق میں بھی ذرا نرمی رہتی ہے اور نماز میں وغیرہ سب اچھا, پھر اس کے بعد حالت دگرگو ابتر ہونے لگتی ہے, کمتری کی طرف آتی ہے. میں نے پوچھا موبائل ہے؟ کہنے لگے ہے موبائل. استعمال کرتے ہو؟ جی استعمال کرتے ہیں. جب بیٹری ختم ہوتی کیا کرتے؟ کہ آپ بل بھی بیٹری چارج کر لیتے. میں نے کہا میاں جب ایمان جب موبائل کی بیٹری استعمال کرنے کے اس کی بیٹری کو چارج کرتے ہو, ذرا اپنے ایمان اور روح اور قلب و جان کی بیٹری کو بھی چارج کرا کرو. اور وہ یہ مجلسیں ہیں کہ جس سے قلب و ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے. میرے دوستوں تو سکینہ کی نعمت ملتی ہے ان صحبتیں, تو اہل اللہ کی صحبت اختیار کرے تو ان کی صحبت کی برکت سے سکینہ کی نعمتیں ملتی ہے, جس سے اس کا قلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان رہتا ہے. اب عینن قلبن, عینن قلبن اور قالبن, یعنی آنکھ سے اور دل سے اور اپنے جسم کے ہر ذرے سے اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتا ہے اور اپنے مالک کو راضی اور خوش کرتا ہے اور ایک لمحہ ایک ساتھ بھی ناراض نہیں کرتا. اور آخر نعمت کیا ملتی ہے؟ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَا, کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہتر تو میرا ذکر ہے کہ ان کی محفل میں ہے. یہ ایک شاعر نے کہا, لیکن بہتر ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ذکر بھی ہماری وجہ سے ہی ہے, لہذا ہم بھی اس بہتر میں شامل ہیں. ذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تعالیٰ یاد فرماتے ہیں اپنے پاس والوں میں. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مرقات کے اندر جو کہ مشکاۃ شریف کی شرح ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذکرہم اللہ فی من عندہ ای عندہ عند الملائکۃ المقربین وعند الارواح الانبیاء والمرسلین، کہ اللہ تعالیٰ مقرب فرشتوں کو جمع فرما کر اور نبی انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کی روحوں کو جمع فرما کر تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بندے زمین پر ہم کو یاد کر رہے ہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. انعام ذکر کا یہ قرآن نے بتایا، ذاکر کو اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. پیاسوں کا یاد کرنا پانی کو ہے مسلم، پانی بھی اپنے پیاسوں کو یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہا ہے مولا کو اپنے دل میں، سمجھے کہ اس کا مولا بھی یاد کر رہا ہے. جو یاد کر رہی ہے یہ خاک آسماں کو، اختر فلک زمین کو بھی یاد کر رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 3 منٹ باقی ہیں، اب اس میں دعا کر لیتے ہیں. 1 گھنٹے میں 3 منٹ ہیں، 45 منٹ میں نہیں، 1 گھنٹے پر میں نے میکسیمم پر چلا گیا کہ زیادہ وصول کر لو. اب دعا کر لیتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. يا الله ہم سب کو معاف فرما دیجئے. يا الله ہم سب کو اپنا قرب و تعلق خاص نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تقوی کی حیات عطا فرما. يا الله تعالی اپنے کرم سے ہماری اس مجلس کو قبول فرما، آنے والے اور آنے والیوں کو قبول فرما. يا الله کہنے والے اور سننے والے اور سننے والیوں کو قبول فرما، اس کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا. اور یا اللہ تعالی اپنے کرم سے ہمیں فرشتوں کی خاص صحبت کے ذریعے سے ہمارے گندے اخلاق میں پاکیزگی کی عطا فرما، ہمارے قلوب کی گندگیوں کو پاک فرما، ہم سب کو اپنی محبت واسع عطا فرما، محبت کامل عطا فرما، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اللہ والوں کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، اور یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. یا اللہ وہ خاص رحمت عطا فرما کہ ہر لمحہ سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کو درامد نہ کریں. اور یا اللہ ہم سب کو سکینہ عطا فرما کہ ہمارے قلب کا دھیان آپ کی طرف ہو. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. اور اے کریم مالک بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ یا ہم جو نبی اولاد ہیں ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. جو یا اللہ صاحب اولاد ہیں ہم سب کو ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے. جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، اچھے رشتے عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ جو لڑکے شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی نیک صالح بیوی ان کو عطا فرما. اور اے کریم مالک میرے شیخ اور مرشد کی عمر میں برکت عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما. اور دعا بھی فرما دیجئے، ابھی فون آیا تھا کہ حضرت خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم شدید بیمار اور علیل ہیں اور ملتان کے ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں. یا اللہ ان کو بھی صحت اور شفا عطا فرما. اور یا اللہ تمام دینی خدام اور دینی مراکز اور سارے عالم کے مسلمانوں کو شفا کلی عطا فرما، صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، اور تمام دینی خدام اور دینی مراکز کی حفاظت بھی فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے اور جنت الفردوس عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور نہیں مانگا بغیر مانگے دونوں جان کی نعمتیں عطا فرما، دونوں جان کی راحت عطا فرما، دونوں جان کی رحمت عطا فرما، اور دونوں جان کی عافیت نصیب فرما دیجئے، اور جملہ حاجات کو قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اور دلوں میں حاجت رکھتے ہیں یا کہنا نہیں کہہ سکے، فون کے ذریعے سے کہا، جو بھی ذریعہ، اپنے کرم سے ہم سب کی تمام جائز حاجات میں ہم سب کو بامراد فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الامی ورحمتک یا ارحم الراحمین.